محترم ومعزز علماء کرام، بھائیو اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی کا بڑا انعام، فضل اور کرم ہے کہ اس باری تعالی نے ہمیں یہ آج کے خوشی کا دن نصیب فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کہیں بھی ہو اس خطۂ زمین پر، وہ خطۂ زمین بابرکت ہو جاتا ہے. یہ خالص میں اپنے بڑوں کی توجہ اور دعاؤں کا ثمرہ یقین کرتا ہوں کہ آج انہی کے صدقے طفیل یا تقوا اکیڈمی کو یہ ایک خدمت کا موقع مل رہا ہے کہ آج جو ہے انشاءاللہ مغرب کی نماز سے یہ نمازوں کا سلسلہ اس جگہ پر سے بھی جاری اور ساری رہے گا. ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم التجا کرتے ہیں کہ تا قیامت اللہ سبحانہ و تعالی اس جگہ کو اپنے دین کے لیے، اپنی عبادت کے لیے قبول فرمائے. کچھ زمانے پہلے ہمارے یہاں تعلیم کا آغاز ہوا تھا اور اس موقع پر فخر گجرات حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاکود روی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور میرے مشفق استاد حدیث، میرے مربی اور مرشد حضرت مولانا محمد سلیم دھوراد صاحب کی تشریف لائے تھے. میں نے ان دونوں بزرگوں کی آمد سے یہ نیک فالی لی تھی اس وقت ان حضرات کی موجودگی میں. میں نے یہ بات عرض نہیں کی تھی، سمجھتا تھا کہ شاید لب کشائی ہو جائے گی، لیکن آج میں یہ بات کہوں گا کہ ان حضرات کی آمد سے میں نے ان دونوں بزرگوں کے نام سے یہ نیک فالی لی تھی کہ حضرت مولانا عبداللہ کاکود روی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ذات بابرکت سے انشاءاللہ یہاں کے آنے والوں کو ابدیت حاصل ہوگی اور انشاءاللہ ہمارے حضرت والا کی آمد سے اللہ سبحانہ و تعالی قلب سلیم ہمیں عطا فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے اقابر کے طرز و طور طرز طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ان کی شفقت والا ہاتھ ہمارے سروں پہ رکھے، ہمیشہ ہمیں ان کا نور نظر بنا کے رکھے. اب بلا کسی تاخیر کو میں اپنے حضرت محبوب العلماء والمشائخ حضرت مولانا محمد سلیم دھوراد صاحب حفظہ اللہ سے معدمانہ گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ نے مجھے آپ کو اور تمام انسانوں کو عبد بن کر اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان دنیا میں آئے اور عبد بن کر رہے, اور عبد بن کر رہے گا تو زندگی عبادت میں گزارے گا. عبد بن کر رہے, غلام بن کر رہے, زندگی عبادت میں گزارے, اللہ کی غلامی میں گزارے. جتنی عبدیت بڑھتی چلی جائے گی عبادت بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی, اور عبدیت میں جتنی کمی آتی چلی جائے گی عبادت میں بھی اتنی ہی کمی آتی چلی جائے گی. اور عبادت نام ہے اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی سے بچنا اور ان کاموں کو کرنا جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. فرائض کو ادا کرنا, واجبات کو ادا کرنا یہ عبادت ہے. حرام سے بچنا, مکروہات تحریمیہ سے بچنا یہ عبادت ہے. اور پھر مزید اس پر سنن کا اہتمام کرنا, مستحبات کا اہتمام کرنا, نوافل کا اہتمام کرنا, آداب کا اہتمام کرنا یہ بھی عبادت ہے. اس لیے کہ ان چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے. مکروہات تنزیہیہ سے بچنا یہ بھی عبادت ہے. اس لیے کہ جو مکروہات تنزیہیہ سے بچتا ہے اللہ اس سے بھی بہت خوش ہوتا ہے. تو کرنے کے کاموں کو کرنا اور بچنے کے کاموں سے بچنا یہ ہے عبادت. عبدیت جتنی بڑھتی چلی جائے گی عبادت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی, عبدیت جتنی کم ہوتی چلی جائے گی عبادت اتنی ہی کم ہوتی چلی جائے گی. پہلے درجے کی عبدیت یہ ہے کہ انسان سب کے معبود ہونے کا انکار کرے اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے معبود ہونے کا اقرار کرے. یہ پہلے درجے کی عبدیت ہے. اور اس کے بعد دوسرے درجے کی عبدیت کہ ان کاموں کو بجا لائے جن کا حکم ہوا ہے, ان کاموں سے بچے جن سے بچنے کا حکم ہوا ہے. اور یہ دوسرے درجے کی عبدیت جب کسی کی زندگی میں آ جاتی ہے تو پھر وہ کامل عبد ہوتا ہے. اور یہ دوسری درجے کی عبدیت اس وقت آتی ہے جب دل میں معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے, اور دل میں معرفت خداوندی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان دل پر محنت کر کے اسے اللہ کے ذکر سے معمور کرتا ہے. اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد صحیح معنی میں دل میں رچ بس جائے تو دل ذاکر ہو گیا, اور جب دل ذاکر ہو گیا تو اللہ کی معرفت سے معمور ہو گیا. اور جب دل اللہ کے ذکر سے معمور ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ ہے تقویٰ. دل جب اللہ کے ذکر سے معمور ہو جاتا ہے, اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو زندگی میں آٹومیٹکلی تقویٰ آ جائے گا, اور یہ تقویٰ شروع ہوتا ہے دل سے. دل میں اللہ کا ذکر آتا ہے, ذکر کے نتیجے میں اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے. وہ معرفت دل میں پکار پکار کر اعلان کرتی ہے کہ اس کام کو کرنا چاہیے اس لیے کہ اس سے میرا معبود خوش ہوگا, اس کام سے بچنا چاہیے اس لیے کہ اس کام سے میرا معبود ناراض ہوگا. اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی جو دو مشہور تعریفیں ہیں, مشہور تفسیریں ہیں, ان میں سے پہلی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي الا ليوحدون. یہ پہلے درجے کی عبدیت ہے. اور وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفونني. تو ليعرفونني یہ دوسری درجے کی عبدیت ہے. تو میں نے بندوں کو دنیا میں بھیجا ہے پہلے درجے کی عبدیت کے لیے کہ سب کے معبود ہونے کا انکار کرے, دل سے سب کو نکالے اور صرف میرے معبود ہونے کا اقرار کرے, اور اس کے بعد دل میں مجھے ہی بسائے اور ایسا بسائے ایسا بسائے ایسا بسائے کہ اسے میری جیسی معرفت ہونی چاہیے معرفت حاصل ہو جائے, اور پھر اس معرفت کا اثر دل میں پھیلے تقویٰ. اور پھر جب یہ ذکر اور معرفت کا اثر تقویٰ دل میں پھیلے گا چاروں طرف, تو دل جو ہے وہ بادشاہ ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله, تو پھر پورے جسم میں یہ تقویٰ پھیل جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ التقوى ہا ہونا, ابتدا تقویٰ کی یہاں سے ہے. بس سلوح تقویٰ یہاں آ جائے گا تو پورے جسم میں پھر تقویٰ پھیلے گا. دل تقویٰ سے آری ہے, اور پھر کوئی شخص کتنی ہی پرہیزگاری اختیار کرنے کی کوشش کرے نہیں کر سکے گا. تین چار دن تک تو آنکھوں کو محفوظ رکھ سکے گا, پھر اسی کام میں لگ جائے گا. اس لیے صوفیاء کرام دل پر محنت کراتے ہیں. اب تک وہاں ہونا, اور ذکر کا مرکز بھی دل ہے. دل اور دماغ کا کنیکشن ایک ساتھ ہے, اصل دل ہے. دل جو ہے دل ایک کمپیوٹر کی طرح ہے. دل کمپیوٹر کی طرح ہے, جو چیز ہوتی ہے وہ اصل دل میں ہوتی ہے, اور دماغ جو ہے وہ تو اسکرین ہے. تو چھوٹا بچہ جب کمپیوٹر کو دیکھتا ہے تو اسے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ سب کچھ اسکرین میں ہے. اسے لاکھ مرتبہ سمجھائے گا نہیں سب کچھ اس کمپیوٹر میں ہے, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اسی طرح نادان لوگ بھی عقل جو ہے اسے مرکز سمجھتے ہیں, دل کو نہیں. لیکن جن کی بصیرت, جن کے پاس بصیرت ہوتی ہے اور جن کی نظر دقیق ہوتی ہے گہری ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل مرکز دل ہے, یہ تو اسکرین ہے. ویسے ہے اس میں لمبی چوڑی کہ مرکز دل ہے یا مرکز عقل ہے, اصل مرکز دل ہے. تو ذکر کا مرکز بھی دل, ذکر کے نتیجے میں معرفت, معرفت کے نتیجے میں تقویٰ, تقویٰ کے نتیجے میں عبادت. ذکر کا مرکز بھی دل اور تقویٰ کا مرکز بھی دل. محنت اثر دل پر کرنی ہے, اور دل پر اثر محنت یہ ذکر بھی کرنی ہے. نماز بھی اسی لیے ہے کہ دل میں اللہ کی یاد بس جائے, رچ جائے. روزہ بھی اسی لیے ہے کہ دل میں اللہ کا ذکر اتر جائے. حج بھی اسی لیے ہے کہ دل میں اللہ کا ذکر اتر جائے. تو شروع میں یہ رسم کے طور پر کیا جاتا ہے, تا ताकि इसकी बरकत से धीरे 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 दिल में जिक्र उतर जाए, और जब जिक्र में दिल में जिक्र उतर जाता है फिर ये जो रुस्म थी वो हकीकत बन जाती है इबादत। तो खुलासा ये निकला कि दिल को जाकिर बनाना चाहिए, और अल्लाह ताला शानहू ने हम पर बहुत एहसान फरमाया, और एहसान फरमाकर हमारे लिए इस कुर्रे अर्दी पर ऐसी जगह मुकर्रर कर दी जिनमें माहौल सिर्फ जिक्र का होता है, इसलिए कि जैसा माहौल होता है वैसी चीज बनती है। तो अगर मस्जिदें न होती तो हम दिलों को जाकिर बनाने के लिए कहां बैठते, बाजार में बैठकर अगर हम मुराकबा करते तो हम कोशिश करते कि दिल में जिक्र उतरे, मगर यहां एक पाउंड में एक सिर अमरूद, एक पाउंड में एक सिर अमरूद, एक पाउंड में एक सिर अमरूद, इधर कहेगा कि एक पाउंड में एक सिर सेब, एक पाउंड में एक सिर सेब, कोई ककड़ी बेच रहा होगा, कोई कपड़े बेच रहा होगा, और उससे भी आगे कोई गालम गलोच, घर में भी कहीं इंटरनेट चल रहा होता तो कहीं टेलीविजन। तो अल्लाह ताला शानहू ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसातत से ये हमें एक नेमत अता फरमाई, इन्नमा बुनियतिल मसाजिदु लिज़िक्रिल्लाह, कि मस्जिदें बनाई गई हैं सिर्फ अल्लाह के जिक्र के लिए, यहां और किसी चीज की इजाजत नहीं। इसलिए कि अगर यहां किसी और चीज की इजाजत होगी तो यहां आने वाला जिस मकसद को लेकर आएगा कि मैं अपने दिल को जाकिर बनाना चाहता हूं इसलिए मैं जिक्र वाले माहौल में जाना चाहता हूं, तो ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाएगा, नाकाम रहेगा। इसलिए अल्लाह ताला शानहू ने दो चीजें खालिस अपने जिक्र के लिए बनाई है, एक है मस्जिद और दूसरा है दिल, इसमें और किसी चीज की गुंजाइश नहीं, किसी चीज की गुंजाइश नहीं। मुफ्ती साहब की मेरे दिल में मोहब्बत है, इसलिए मोहब्बत है कि इनके सीने में अल्लाह का भेजा हुआ इल्म है, इसकी गुंजाइश है, इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत ही है, ये अल्लाह ही की याद है। अब बैठे बैठे मुझे अगर मुफ्ती साहब याद आते हैं, मौलाना याद आते हैं, मौलाना याद आते हैं, हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मान साहिब दामत बरकातुह याद आते हैं, हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहिब दामत बरकातुह याद आते हैं, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुह याद आते हैं, ये जिक्रुल्लाह ही है। इसलिए कि मुझे ये इसलिए याद आ रहे हैं कि उनका ताल्लुक जिक्र से है, ये मैंने इसलिए अर्ज कर दिया कि अगर कोई ये कहे कि ये दो चीजें दो जगह सिर्फ अल्लाह की याद के लिए है तो फिर दुनिया में रहेंगे कैसे। बीवी को इसलिए याद कर रहे हैं कि अल्लाह ने उससे मोहब्बत करने के लिए कहा है, तो कोई उसका ख्याल आए तो कोई हरज नहीं। ये मस्जिद जो है सिर्फ अल्लाह के जिक्र के लिए, और इस वक्त तो ये इबादत खाना है, तो इबादत खाना और मुसल्ला भी मिसल मस्जिद के है, मस्जिद के मुशाबे है, इसलिए उसमें भी अल्लाह का जिक्र, लेकिन असल जो शरी मस्जिद है उसमें अल्लाह के जिक्र के अलावा और किसी चीज की इजाजत नहीं। नमाज की इसलिए इजाजत है कि अल्लाह का जिक्र है, वाज और तलकीन की इसलिए इजाजत है कि अल्लाह का जिक्र है, और तिजारत के अगर कोई मसाइल बयान करता है कोई मुफ्ती मस्जिद में बैठकर उसकी इसलिए इजाजत है कि वो भी अल्लाह का जिक्र है। इसलिए कि हम ये कह रहा है कि ये ताजिरों तुम इस तरह तिजारत करो इसलिए कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे इस तरह की तिजारत चाहता है। मस्जिद में सिर्फ अल्लाह का जिक्र और दिल में सिर्फ अल्लाह का जिक्र, जो इन जगहों में बैठता है और इन जगहों में बैठकर अपने दिल में अल्लाह का जिक्र उतारता है तो उसका दिल जाकिर हो जाएगा। जब दिल जाकिर हो जाएगा, दिल जाकिर हो जाएगा तो उस दिल में तकवा आ जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला शानहू ने जिक्र और तकवे दोनों पर एक ही नतीजा मुरतब किया है, वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। जिक्र आ गए लाजिम मज़मून है, अगर दिल जिक्र से मुनव्वर हो गया तो ऑटोमेटिकली तकवा आ जाता है। तो जिक्र में भी कामयाबी है, तकवे में भी कामयाबी है, तकवे में भी कामयाबी है, जिक्र में भी कामयाबी है। اور اسی لیے توبہ پر بھی اسی نتیجے کو مرتب کیا ہے، اس لیے کہ جب بندہ غافل ہو جاتا ہے تو ذکر سے ہٹتا ہے، ذکر سے ہٹتا ہے تو تقوی سے ہٹتا ہے، اور تقوی سے ہٹتا ہے تو فلاح سے ہٹتا ہے، اور جب پھر وہ دوبارہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آتا ہے تو ذکر ہی کی طرف آتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور جب ذکر کی طرف دوبارہ آئے گا ذکر کی طرف تو تقوی کی طرف آئے گا۔ اسی لیے کہا کہ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ تو میرے بھائی اس دن پر ہمیں محنت کرنی ہے۔ امت میں 1400 سال میں جتنے بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں ان میں سے صرف آپ نے، دنیا میں مجھے ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ بتلا سکے کہ دیکھو 1400 سال کی تاریخ میں فلاں نام بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا محدث ہے یا بہت بڑا مفسر ہے یا بہت بڑا فقیہ ہے یا بہت بڑا ولی ہے، بہت بڑا صوفی ہے، مگر اس نے اپنے دل پر ذکر کی محنت نہیں کی ہے۔ میں ثابت کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں، ایسا ایک آدمی نہیں ملے گا۔ نام انہی کا بڑا ہوا جنہوں نے ذکر پر محنت کی، ذکر صحیح محنت، یعنی وہ محنت کے دل ذاکر ہو جائے تو تقوی آ جائے، یعنی وہ ذکر بھی وہ محنت کی جس کے نتیجے میں دل تقوی سے منور ہو جائے۔ تو اللہ جو کہ بہت بڑا ہے اس لیے اس کا ذکر بھی بہت بڑا ہے، ذکر اللہ اکبر، اور جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق میں بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بہت بڑے لوگ ہوئے ہیں وہ سارے جو سارے ذاکر ہی تھے۔ تو محنت دل پر کرنی ہے، اور دل پر محنت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں مساجد دی ہے، کہ مسلح اس سے یہ سمجھے کہ مسجد جو ہے وہ پراپر لائسنس ہے اور مسلح جو ہے وہ پروویژنل لائسنس ہے۔ تو پروویژنل لائسنس اور اصل لائسنس میں بہت فرق ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص شرعی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے کہ التقویٰ اکیڈمی کا تعلق تو مجھ سے ہے، مولانا ہماری مدرسے کے فاضل ہیں، میرے لیے بیٹے کے برابر ہیں اور بیٹے جیسے ہی یہ رہتے ہیں، ہمارے سبھی بچے تقریباً بیٹے جیسے رہتے ہیں، تو مجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ اب اسے آباد کرو اور خوب آؤ یہاں، لیکن نہیں، جو شریعت کا تقاضا ہے وہ کہنا چاہیے۔ اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص شرعی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ سکے وہ شرعی مسجد میں جائے، لیکن اگر شرعی مسجد میں کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، شرعی مسجد میں 1:45 نماز ہے اور یہاں 1:30 نماز ہے، اور کسی وجہ سے جلدی پڑھنی ہے تو یہاں آ جائے، اس لیے کہ گھر میں اکیلے پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ مسلمان یا اگر جماعت کے ساتھ پڑھے۔ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی جو شریعت متحرہ میں تاکید آئی ہے اس سے سبک دوش ہو جائے گا اگر کوئی مسلمان میں پڑھے گا تو، اور زیادہ افضل یہ ہے کہ شرعی مسجد میں جائے، یعنی کہ شرعی مسجد میں 1:45 نماز تھی، پہنچے گا نماز ہو گئی ہے اور یہاں 2 ہے تو آ جائے، اور کوئی میری طرح سست ہے تو شرعی مسجد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو گھر میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ یہاں آ جائے۔ مسجدوں میں جتنا زیادہ ہم وقت گزاریں گے یا مسلوں میں جتنا زیادہ وقت گزاریں گے، 5 نماز جماعت سے پڑھیں گے، نمازوں سے پہلے آ کر وقت گزاریں گے، نمازوں کے بعد بھی وقت گزاریں گے، اور اس نیت سے کہ یہ ذکر اللہ کا ماحول ہے، یہاں کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے، آپ بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ اکیلے آ کر کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا بھی نفع ہوگا، اس لیے کہ اس جگہ میں ذکر اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، مسجدوں میں ذکر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، ایک شاعر نے عجیب بات کہی ہے، دل و مسجد، دل اور مسجد، دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، فرق یہ ہے، دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، فرق اتنا ہے کہ یہ ہے تعمیر تیری، وہ ہے تعمیر خدا کی۔ ان کا آپس میں بہت بڑا جوڑ ہے، جو اللہ کے گھر سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا جاتا ہے، اس کا دل ذاکر بنے گا، ذاکر بنے گا تو وہ عارف بنے گا، عارف بنے گا تو وہ متقی بنے گا، اور جو متقی بنے گا تو پھر کامل مومن بنے گا، پکا مومن بنے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأيتم الرجل يأتي المساجد فاشهدوا له بالإيمان، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اہتمام سے مسجد میں آتا جاتا ہے، ہر نماز میں جاتا ہے، بار بار جاتا ہے، تو اس کے لیے تم مومن ہونے کی گواہی دو. وہ منافق نہیں ہو سکتا، نہ منافق اعتقادی ہو سکتا ہے نہ منافق عملی. تو اس کا تو نام ہی مسجد تقوی اکیڈمی ہے. تو تقوی اکیڈمی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. آج علماء اور طلباء کا بہت بڑا مجمع ہے الحمدللہ، اور باقی دوسرے بھی نیک لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، چاہنے والے، محبت رکھنے والے، ادارے سے، ہم سے، علماء سے، علم سے، دین سے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ اس کو بہت آباد کرے اور قیامت تک یہاں پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام رکھے، اور اللہ تعالی شانہ مستقبل میں ایسے اسباب پیدا کرے کہ شرعی مسجد کی شکل بھی بن جائے اور بہت بڑی مسجد بنے، بہت بڑا مدرسہ بنے اور بہت آباد ہو، اور اس کی آبادی کے ساتھ ساتھ اڑوس پڑوس میں یا دور دور تک دوسری جتنی مسجدیں اور مدارس ہیں ان میں کوئی کمی نہ آئے، وہ بھی خوب پھلے اور پھلے. یہ بھی بہت آباد ہو، وہ بھی بہت آباد ہو. اللہ تعالی شانہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے مبارک موقع پر ہم سب کو جمع کیا. دیکھو میرے بھائیوں، یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن یہ کیوں آئے یہاں؟ یہ ایک تاریخی دن ہے، تاریخی دن. کسی بھی جگہ پر سب سے پہلی مرتبہ جب کوئی نماز شروع ہوتی ہے، وہ اس جگہ کے لیے بہت بڑا تاریخی اور ہسٹوریکل دن ہے. جتنی بھی مسجدیں بنی ہیں، ہمارے مولانا عبداللہ صاحب کبھی کبھی اپٹن لین کی مسجد کی کارگزاری سناتے ہیں، تو واقعی بہت دلچسپ اور حیرت میں پڑ جاتے ہیں. میں تو مسجد نور لسٹر میں جب ذمہ دار ہوا اور وہاں مسجد تعمیر ہوئی، 1 million pound کی اس وقت تعمیر ہوئی تھی مسجد، تو بار بار میں نے تو تقریروں میں کہا کہ ہم لوگوں سے، میں بھی اور آپ سب بھی، ہم لوگوں سے 1 million pound کا کام اللہ نے کروایا. ہم سے پہلے جتنے کمیٹی کے ممبران تھے، جتنی منتظمہ تھی، ان سے اتنا بڑا کام اللہ نے نہیں کروایا. لیکن میں نے کہا ہم یہ کرنے کے قابل اس لیے بنے کہ انہوں نے ہزاروں چھوٹے چھوٹے پہلے کام کیے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بنیاد کبھی نظر نہیں آتی، مگر بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی رہتی ہے. وہ شروع میں ایک ایک شلنگ انہوں نے دی تھی چننے میں، اور برف باری میں ایک ایک گھر میں دروازے کھٹ کھٹا کر ایک ایک شلنگ انہوں نے وصول کی تھی. اور شروع میں 100 pound میں، 150 pound میں ٹیرس ہاؤس انہوں نے خریدے تھے. تو میں نے کہا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تو 150 pound کا پروجیکٹ تھا اور ہمارا پروجیکٹ 1 million pound کا. ہم نے جو کام کیا ہے وہ نہیں کر سکے. نہیں میرے بھائیو، اصل بنیاد ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں وہ اسی عمارت کو دیکھ کر کے جائیں، اور ان کے بعد جو آئے وہ بہت بڑا مدرسہ بنائے، اور وہ یہ سوچے کہ ہمارے محترم صاحب محترم اول 4 کمروں کا گھر چھوڑ کر کے گئے تھے، اور دیکھو ہم نے 20 کمروں کا گھر بنا دیا. یہ جو 4 کمروں والا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، ساری مشکلات شروع میں آتی ہے. اس لیے یہ ہسٹوریکل دن ہے آج، اور اللہ تعالی شانہ نے ہمیں اس میں سعادت نصیب فرمائی. ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے یہاں لیسٹر میں مسجد فلاح کے افتتاح کے موقع پر حرم شریف کے امام شیخ سبیل صاحب رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے تھے، اور کچھ مقدرات ایسے تھے کہ حضرت شیخ صاحب سے ہماری کچھ محبت کا تعلق ہو گیا تھا. تو لسٹر والے تھے تو انہوں نے سوچا کہ امام حرم آ رہے ہیں تو کوئی عربی میں بولنے والا بھی چاہیے، تو انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. میں دارالعلوم میں پڑھا رہا تھا تو ایئرپورٹ میں لینے کے لیے بھی گیا، اور پھر حضرت شیخ کے ساتھ ساتھ رہے. تو ترجمہ وغیرہ کی تو نوبت زیادہ نہیں آئی اس لیے کہ حضرت شیخ مترجم کو ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن بہرحال ساتھ رہے حضرت شیخ کے ساتھ. تو جب جمعہ کی نماز کے لیے افتتاح کے موقع پر مسجد میں پہنچے تو میں بھی ساتھ ہی تھا حضرت شیخ کے. تو وہاں لسٹر مرکیری والے آ کر کے ہمارا جو مقامی نیوز پیپر ہے وہ کھڑے تھے، تو رپورٹر نے پوچھا کہ آپ مکہ مکرمہ سے اس مسجد کے افتتاح کے لیے آئے تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے اعتبار سے کہا کہ آپ کو کیسے فیل ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے حرم میں جواب میں یہ کہا کہ مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور میں اپنے دل میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج اللہ مجھے ایک ایسے گھر کے افتتاح کی سعادت دے رہا ہے جس میں قیامت کی صبح تک صرف اللہ کا نام لیا جائے گا۔ کہ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے ایک ایسے گھر کی افتتاح کی سعادت دے رہا ہے جس میں قیامت کی صبح تک صرف اللہ کا نام لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اس ادارے کو بھی بہت قبول فرمائے، انفرد کے علاقے میں چھوٹے بڑے جتنے بھی ادارے ہیں اہل حق کے، وہ مدارس کی شکل میں ہو، مساجد کی شکل میں ہو، دوسری مسلم سکولوں کی شکل میں ہو، اللہ ان سب کو بھی بہت ترقیات سے نوازے، باہمی اتفاق نصیب فرمائے، اتفاق میں برکت نصیب فرمائے، اور پورے اس مہم علاقے میں اور پھر پورے لندن میں، پورے ملک میں، پورے یورپ میں، پوری دنیا میں اللہ تعالی شانہ اسلام کو خوب پھلتا پھولتا رکھے، شرور فتن کو ختم فرمائے، شرور فتن سے محفوظ رکھے، حق پر ہم سب کو مجتمع فرمائے، حق کی حفاظت فرمائے، اللہ اہل حق کی حفاظت فرمائے، اہل حق کے کاموں کی حفاظت فرمائے، ہمیں بھی اہل حق میں شامل فرمائے اور شامل رکھے، اور اللہ تعالی شانہ ہر قسم کی شقاوت سے ہماری حفاظت فرمائے اور سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اس پرفتن دور میں اللہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی ہر شخص کو صلاحیت عطا فرمائے، اور اس صلاحیت کے بعد اللہ تعالی شانہ حق کو اختیار کرنے کی اور باطل کو چھوڑنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم اغفر لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا وألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين، اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى، اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين ومن العلماء الربانيين ومن خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.